اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی قدر، ایک دفعہ پھر رمضان اور ہم کے پروگراموں کے سلسلے میں حاضر خدمت ہیں. میرے ساتھ حسب معمول پروگرام کے مہمان گرامی قدر محترم جاوید احمد غامدی موجود ہیں. غامدی صاحب، میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں سوال پیش کرتا ہوں. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک یہ جو بات کہی گئی ہے، اس پر پچھلے پروگرام میں ہم نے کچھ تھوڑی سی ڈسکشن کر لی تھی. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پروردگار نے اس کے لیے رمضان کا یہ مہینہ ہی کیوں مخصوص کیا؟ کیا اس کی خاص خصوصیت تھی جس کی وجہ سے اس کو اس عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا؟
اس کا جواب خود قرآن مجید نے دے دیا ہے. قرآن مجید کی بلاغت کا ایک بڑا غیر معمولی پہلو یہ ہے کہ وہ جس وقت کسی چیز کو بیان کرتا ہے،
بلاغت کا مطلب کمپریہنشن،
یعنی جیسے وہ بات پہنچاتا ہے، جس طرح دل میں اتارنا چاہتا ہے اور جس خوبصورتی کے ساتھ وہ اس کو بیان کرتا ہے. یعنی ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے لفظ کیا استعمال کیا، اس کی خوبی کیا ہے، یہ فصاحت ہے. اور ایک یہ کہ بات آپ نے کس طریقے سے ادا کی،
پہنچائی،
کہ وہ پہنچ گئی دوسرے تک. تو قرآن مجید جب بات بیان کرتا ہے تو وہ عام طور پر یہ واضح کر دیتا ہے کہ وہ کوئی حکم دے رہا ہے، کوئی فیصلہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی قاعدہ بیان کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو دیکھیے وہاں الفاظ یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن.
جی بالکل.
یعنی یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا.
اچھا،
قرآن مجید کے نزول کے مہینے کو اس کے لیے خاص کر دیا گیا. اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اب ایک عبادت ہم پر لازم کرنی ہے.
ٹھیک.
اللہ تعالیٰ ایک قانون بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو روزے کی عبادت کرنی ہے. روزے کی عبادت کے لیے جو مدت مقرر کی گئی وہ 29-30 دن کی مقرر کر دی گئی. 29-30 دن کے روزوں کی یہ تربیت گاہ جو کم و بیش 720 گھنٹے کی بن جاتی ہے، یہ تربیت گاہ کس مہینے میں منعقد کی جائے؟ یعنی ایک مہینے کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ کم سے کم ایک مہینے کے روزے سال میں رکھنے چاہیے، یہ لازم کیا جائے. کس مہینے کا انتخاب کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس مہینے کا انتخاب کیا گیا جس میں قرآن نازل ہوا ہے. تو جو دنیا ہے اس کو سمجھنے، جاننے، اس کے قوانین کا مطالعہ کرنے میں تو ہمیں بڑی کامیابی ہوئی ہے، لیکن اس کے باہمی ربط کو نفس اور مادے میں تلاش کر لینے میں آخری درجے کی ناکامی ہوئی.
بالکل صحیح ہے.
اس میں قرآن مجید ہمارے لیے عقل انسانی کی رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے.
ٹھیک.
اور یہ جو ذریعہ ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کو تقویٰ سکھاتا ہے.
اچھا.
یعنی انسان کے نفس کے اندر دو صلاحیتیں ہیں، فجور اور تقوی. حدود آشنائی اختیار کر لینا، یعنی انسان اپنی جبلتوں کو پابند کر کے نظم و ضبط میں لے آنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اب روزے کا مقصد دیکھیے کیا بیان ہوا ہے. وہ جو پہلی آیت ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے.
اگزیکٹلی.
قرآن جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے.
بالکل ٹھیک.
تو وہ کتاب جو اصل میں تقوی کی دعوت دیتی ہے، تقوی پیدا کرنے کے لیے انسان کو حدود بتاتی ہے، وہ جس مہینے میں نازل ہوئی اس مہینے کو روزوں کے لیے خاص کر دیا گیا.
قرآن مجید کہتا ہے کہ قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو رمضان میں نازل کیا گیا، اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ 23 برس میں نازل کیا گیا. تو ان تینوں چیزوں کو آپس میں کیسے ہم آہنگ کیا جائے؟ کیا ان کا آپس میں رشتہ ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول چونکہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے انسانیت کا، تو اس کو جب ابتدا کیا جائے گا
جی
تو اس ابتدا ہی میں اصل میں اس کے نزول کا فیصلہ ہو گیا.
اچھا.
قرآن کا نزول شروع ہو گیا.
اچھا.
اس مہینے سے اس کی ابتدا ہو گئی. اس کے بعد پھر وہ 22-23 سال کے عرصے کے دوران میں بتدریج نازل ہوتا رہا، لیکن ابتدا ہوئی لیلۃ القدر میں.
اچھا.
جو فیصلوں کی ایک خاص رات اللہ نے مقرر،
جو رمضان میں تھی.
جو رمضان میں تھی.
اچھا.
تو رمضان کا مہینہ تھا، اس مہینے ہی کو منتخب کر لیا گیا کہ اب جب ایک مہینے کے روزے لوگوں پر فرض کرنے ہیں تو اسی مہینے وہ رکھ لیں.
اس کا مطلب یہ ہے غامدی صاحب کہ روزے کا اور قرآن مجید کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. تو اس تعلق کے حوالے سے اگر ہم مزید آگے بڑھیں تو ہمیں کیا ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ کس طرح کا ایک تعلق رکھا کرتے تھے؟ میری مراد سے یہ ہے کہ باقی مہینوں میں بھی تو ہمیں یہ تعلق رکھنا چاہیے، مگر اس میں تو ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. تو اس مہینے میں ہم کیا کریں کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا ایک زندہ تعلق پیدا ہو جائے؟
رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جو آدمی رمضان میں روزے رکھتا ہے، دن کا وقت روزے کا ہے، من صام رمضان، اور پھر اس کے بالکل مقابل میں کہا ہے من قام رمضان. یعنی ایک روزہ رکھنا ہے اور دوسرے نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے. اور نماز میں جو طول رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو نظر آئے گا وہ اصل میں تلاوت قرآن کی وجہ سے.
اچھا
تو حضور خود بھی قرآن پڑھتے تھے, صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے, یہ گویا قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق کا مہینہ بن گیا.
اچھا
پھر قرآن نے جو وجہ بیان کر دی کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اس لیے اس کو روزوں کا مہینہ قرار دیا گیا, یہ خود اس بات کا اشارہ ہے کہ اس میں قرآن سے ایک زندہ تعلق قائم کیا جائے. جس چیز کو آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں, جو کتاب اس کی دعوت دیتی ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. تو قرآن مجید کی اب تو ہمارے ہاں تلاوت اصل میں ثواب اور اجر حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. یعنی اس کو سمجھنا ہے, اس کو جاننا ہے, اس کے اندر اترنا ہے, اس پر غور کرنا ہے, اس پر تدبر کرنا ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے. ہم تو اصل میں اجر و ثواب کے لیے قرآن سن لیا, قرآن پڑھ لیا. لیکن صحابہ کرام اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ نہیں تھا. ان کے لیے قرآن ایک زندہ کتاب تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کا جو ذکر روایتوں میں آتا ہے تو وہ دیکھیے کیا ہے, یعنی عذاب کی آیت آئی تو پناہ مانگتے تھے, رحمت کی آیت آئی تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے, کوئی خاص سوال کیا گیا تو اس کا جواب دیتے تھے. یعنی آپ نے سنا ہوگا اکثر و بیشتر کہ جب یہ کہا جاتا ہے علیہ صلی اللہ بحکم الحاکمین تو اس کے جواب میں کچھ جملے بولے جاتے تھے.
بالکل صحیح.
تو اس طرح سے ایک زندہ تعلق, یعنی گویا قرآن کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہو رہا ہے.
بالکل
خدا بات کر رہا ہے, آپ بھی جواب دے رہے ہیں. یہ حضور کا طریقہ تھا. یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا سجدہ کیا جاتا ہے بعض اوقات قرآن مجید میں, سجدہ آیت
سجدہ
آیت سجدہ, یہ کیا چیز ہے؟ یہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ کسی آیت کے اندر ذکر آ گیا تو آپ اس کو پھر اس کا رسپونڈ کرتے ہیں, آپ اس کا جواب دیتے. گویا وہاں اگر شجر و حجر کے سجدے کا ذکر آ گیا ہے تو آپ کہتے ہیں میں بھی اپنا
لیتا ہوں.
تو یہ قرآن کے ساتھ ایک زندہ تعلق تھا کیونکہ قرآن پر تدبر کر کے سمجھ کر یہ دیکھا جائے. سارے سال میں یہ تعلق پیدا ہونا چاہیے لیکن رمضان کے مہینے میں اس کا خصوصی اہتمام ہو جاتا تھا. یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے,
ریفریشر کورسز ہوتے ہیں بلکہ باقاعدگی سے ہر ایک ڈپارٹمنٹ.
یعنی آپ دیکھیں آپ کی بیوروکریسی کو گزرنا پڑتا ہے, آپ کی فوج کو گزرنا پڑتا ہے, جتنے منظم ادارے ہوتے ہیں ان میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے ریفریش کر دیا جائے. تو قرآن کے ساتھ اور خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کو رمضان کا مہینہ ریفریش کر دیتا ہے.
بالکل صحیح. صاحب انشاءاللہ بات کو آگے جاری رکھیں گے, ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ابھی ہم وقفے سے پہلے جو ڈسکشن کر رہے تھے اس ڈسکشن کی روشنی میں میں آپ سے چند سوالات مزید پوچھنا چاہتا ہوں. ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ رمضان کے یہ روزے آپ کے لیے تقویٰ پیدا کریں گے. پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید بھی تقویٰ پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ اور یہ روزے کیسے تقویٰ پیدا کرتے ہیں؟
قرآن تو ایک کتاب ہے.
جی
کتاب آپ کے اندر تقویٰ پیدا نہیں کر دے گی.
جی
تقویٰ کیا ہے یہ بتائے گی.
جی بلکہ اگر ناظرین کے لیے تقویٰ کے لفظ کو ذرا مزید اس کی وضاحت کر دیں تو بہتر رہے گا.
بچ کے رہنا, ڈر کے رہنا,
اچھا
متنبع ہو کے رہنا,
جی
خبردار ہو کے رہنا,
اچھا
ہوشیار ہو کے رہنا.
اگر میں کہوں ویجیلنٹ ہو کر رہنا,
جی بالکل,
تو یہ ٹھیک رہے گا.
حدود کے بارے میں ایک تنبہ ہوتا ہے نا آپ کے اندر.
جی بالکل,
کہ میں کہیں گر نہ جاؤں.
Exactly جی,
کہیں میں پھسل نہ جاؤں.
رمضان کے یہ روزے کیسے تقویٰ پیدا کرتے ہیں؟
تقویٰ کا سب سے بڑا پہلو کیا ہوتا ہے؟
جی
وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دنیوی زندگی کے اندر قدم قدم پر یہ سابقہ پیش آئے گا کہ آپ کا جو وجود ہے وہ آپ سے کچھ جبلی تقاضے کرے گا.
ٹھیک,
انسان کے اندر کچھ تو
جبلی تقاضے, انسٹنکچوئل,
جو
انسان
کی انسٹنکٹ,
آپ کو کچھ کھانا ہے, آپ کو
کچھ پینا ہے, کھانا, آپ کی انسٹنکٹس جو ہے
exactly
وہ اتنی زور آور ہے کہ آپ ان کے تقاضوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
ٹھیک,
جنس کی جبلت ہے,
جی
کھانے پینے کی جبلت ہے. اسی طریقے سے آپ کے اندر بعض اور چیزیں دی گئی ہیں, غصہ ہے, نفرت ہے, محبت ہے, یہ بھی آپ کے ہیں. خواہشات کی ایک پوری دنیا ہے. یعنی انسان اگر کھا کر ہی مطمئن ہو جاتا تب بھی تھا نہیں, وہ تو طلب ہو چاہتا ہے, جدت چاہتا ہے, آگے بڑھنا چاہتا ہے.
ایک ہی کھانا تو نہیں کھانا چاہتا,
جیسے کہا جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں, اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. تو انسان ایک جگہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, آگے بڑھنا چاہتا ہے, اس کے اندر ایک تجسس ہے. نہ علم میں ایک جگہ کھڑا ہونا چاہتا ہے, نہ عمل میں ایک جگہ کھڑا ہونا چاہتا ہے. یہ چونکہ انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے تو ان تمام چیزوں کو کسی قاعدے ضابطے میں اس کو رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے.
بالکل ٹھیک,
یعنی یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ان کو وہ کسی قاعدے ضابطے میں رکھے,
کہ ان کے اندر تمہیں ذمہ دار رہنا.
یہ جو قاعدہ ضابطہ ہے اصل میں یہی اطاعت ہے.
اچھا
یعنی خدا آپ سے کیا چاہے گا؟ عام زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں چاہے گا، صرف یہ کہ آپ کی جبلتوں پر آپ کے ارادے کو حکومت کرنی چاہیے. ارادہ جبلتوں کے نیچے دب کے مردہ بھی ہو سکتا ہے.
میں آپ کی اس فکر کو ذرا آسان طریقے سے بیان کر دیتا ہوں کہ آپ کے انسٹنکٹس جو ہیں وہ آپ کی ذمہ داری کے تابع ہونے چاہیے. آپ کو انسٹنکٹس کو کھلا نہیں چھوڑنا، آپ کو ان کو حدود کے اندر رکھنا ہے کہ نہیں میں یوں کروں گا اور یوں نہیں کروں گا. انسٹنکٹس کو ان طریقوں سے گریٹیفائی اور سیٹسفائی کروں گا اور فلاں فلاں طریقوں سے میں اس کو سیٹسفائی نہیں کروں گا، میں ان کو شتر بے مہار نہیں چھوڑوں گا.
ارادہ کیا چیز؟
جی
ارادہ اصل میں آپ کے اندر خدا کی دی ہوئی وہ عظیم نعمت ہے
جی
کہ جس کے پیچھے عقلی تقاضے ہوتے ہیں.
جی
خواہش کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ کرو اور عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہ کرو. جبلت زور کر رہی ہوتی ہے کہ میرے تقاضوں کو پورا کرو.
جی
لیکن یہ محسوس کرتے ہیں آپ کے اس کو پورا کرنے کے نتیجے میں تو کسی اخلاقی اصول کو پامال کرنا پڑے گا.
جی بالکل.
لیکن ایک آدمی کو ضرورت پڑ گئی ہے پیسوں کی.
جی
ڈاکہ ڈالنے کا اندر سے تقاضا اٹھ کھڑا ہوا ہے.
ٹھیک
جبلت تو چاہے گی نا اس کو پورا کر دیا جائے. چوری کرنے کا تقاضا پیدا ہو سکتا ہے، بدکاری کرنے کا تقاضا پیدا ہو سکتا ہے. اس موقع کے اوپر آپ کی عقل آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے آتی ہے، وہ ارادہ پیدا کرتی ہے. یہ ارادہ ہے جو اصل میں انسان کا اصلی حسن ہے.
اچھا
یہ ارادہ حکومت کرے گا آپ کی انسٹنکٹس پر یا ان کے نیچے دب کے مر جائے گا. اس ارادے کو محکم کرنا، مضبوط کرنا اور عقلی تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہی اصل میں وہ چیز ہے جس کے لیے خدا حکم دیتا ہے. خدا کا حکم اصل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اوپر سے آئے گا اور آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، وہی آپ کی خواہشیں، وہی آپ کی جبلتیں، وہی آپ کے جذبات، وہی آپ کے احساسات، انہی کے اندر عقلی تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ خدا کی اطاعت ہوگی.
یعنی دین ان کو چینلائز کر دیتا ہے،
ان کو چینلائز کر دیتا
کہ آپ کو اس کو ایک چینل، ایک طریقے سے آپ کو ان کو پورا کرنا ہے.
تو یہ اطاعت ہوئی. اس اطاعت کی آپ کو تربیت دینی ہے.
جی
تو یہ جب آپ کو یہ تربیت دینی ہے تو اسی کو تقویٰ پیدا کرنا کہا جائے گا.
جی جی
یعنی خدا آپ سے چاہے گا کیا کہ ان تمام جبلتوں کے تقاضوں کے اندر، اپنی خواہشات، اپنی رغبتوں کے اندر تم اپنے ارادے کو محکم کرو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو.
جی
یہ جیسے ہی آپ سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے تو اسی کو تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے.
جی
اب یہ دیکھیے کہ اس کو روزہ کیسے پیدا کرتا ہے.
جی
خدا کے حکم کو ماننا ہے نا، انسان اس کو بھول جاتا ہے.
جی
کیا کیا گیا ہے؟ بہت ہی نفسیاتی طریقہ اختیار کیا گیا. آپ کی دو غیر معمولی جبلتیں پکڑ لی گئی.
بالکل صحیح ہے.
یعنی خواہش بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے دس دن پیدا نہ ہو. جذبہ بھی ممکن ہے، محبت اور نفرت کا جذبہ نہ نمودار ہو.
بالکل صحیح.
یعنی وہ خارج سے کوئی چیزیں آتی ہیں تو محبت کے جذبے کو انگیخت کرتی ہیں، نفرت کے جذبے کو انگیخت کرتی ہیں. جذبات مؤخر ہو سکتے ہیں لیکن بھوک مؤخر ہو سکتی ہے، کتنی کر لیں گے؟
سوال ہی پیدا نہیں.
پیاس مؤخر ہو سکتی ہے، کتنی کر لیں گے؟ جنسی دائیات جو ہیں یہ بھی جس طرح زور کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ ان کے اندر بھی کچھ مادی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے جسمانی وجود کے اندر زور کرتی ہیں.
Exactly.
اور پھر اس کے بعد اس کا ظہور
انسان کے اندر ہارمونز ہوتے ہیں،
وہ پیدا ہو
ہارمونز اس کو مجبور کرتے ہیں، اور اس کے اندر کیمیکلز ہوتی ہیں جو اس کو مجبور کرتی ہیں کہ اس وقت میں کھانا ہے، اس وقت میں پینا ہے، ان تمام چیزوں پر کنٹرول حاصل کرنا ہے.
ہر چیز کی ایک مدت ہے.
Exactly.
یعنی اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارے نہ کھانے کی بھی ایک مدت ہے.
بالکل.
یعنی ہم کتنی دیر برداشت کر لیں گے؟ کچھ گھنٹے ہیں نا.
جی
پینے کی بھی 36 گھنٹے پیاس برداشت کر لیں گے، 24 گھنٹے بھوک برداشت کر لیں گے. جنسی جبلت کو 72 گھنٹے کے قریب آپ یعنی نہیں محسوس کریں گے اپنے اندر کوئی.
جی صاحب تھوڑا سا ذرا ہمیں وقفہ لینا ہوگا. ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہو جائیں. گاندھی صاحب ہم لائف وتھ کنٹرول کی بات کر رہے تھے، اور ہم بات اس یہ کر رہے تھے کہ ہمیں گریٹیفائی کرنا ہے تمام انسٹنکٹس کو، لیکن ہمیں ان کو چینلائز کرنا ہے. ہمیں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن، اس کے لیے ایک لفظ سائیکالوجی میں استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ اس کی وضاحت کر رہے تھے.
وہ بحث یہاں سے پیدا ہوئی تھی نا کہ روزہ تقویٰ کیسے پیدا کرتا.
جی
ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو حکیمانہ طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قوی جبلتیں ہیں آپ کی ان پر پابندی لگا دی،
جو سب سے مضبوط،
سب سے
زوراور.
یعنی جن کے بارے میں یہ واضح ہے کہ وقت جیسے جیسے گزرے گا، یعنی آپ نے طلوع فجر سے روزہ شروع کیا، جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ اندر سے زور کریں گے.
جی بالکل.
اب یہ جس وقت اندر سے زور کریں گے تو آپ یا تو ان کی تسکین کا سامان کر دیں گے یا روکیں گے.
بالکل.
جس وقت آپ روکیں گے تو کس احساس کے ساتھ روکیں گے؟ خدا کا حکم ہے.
بالکل صحیح.
اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا حکم ہے اور مجھے خدا کی اطاعت کرنی ہے. یہ کچھ گھنٹوں کے بعد آپ کے ذہن، آپ کے شعور، آپ کی نفسیات کا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے.
بالکل ٹھیک.
آپ دیکھیں روزہ جیسے ہی آگے بڑھتا ہے اور جیسے ہی آپ روزے کھولنے کے قریب پہنچنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر بھوک پیاس اور دوسری جبلتیں وہ پوری قوت سے حملہ ہوتی ہیں. تو وہ بات کہ میں خدا کا بندہ ہوں, مجھے اس کی اطاعت کرنی ہے, جو ہم بہت بھولے ہوئے ہوتے ہیں, اب پوری طاقت سے وہ ارادہ ہمارے اندر نمودار ہوتا ہے. اگر وہ نمودار نہ ہو تو کچھ کھا لیں گے. تو اصل میں یہ جو احساس ہے, اس احساس کو روزہ لاشعور سے اٹھا کے شعور کی آخری سطح پر لے جاتا ہے.
اچھا,
اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپ خدا کی اطاعت کے باقی زندگی میں پابند رہیں گے, جس کو تقوی سے تعبیر کیا گیا ہے. اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ جو آپ کو اس کی تربیت دے دے. ایک مہینے تک 720 گھنٹے آپ یہ تربیت پا لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کو باقی زندگی میں کیا کرنا ہے, وہ اصلی مقصود ہے جس کے لیے تیار کرنا ہے.
اچھا,
اب آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, خدا کا حکم ہے آپ کو کم نہیں تولنا, اندر سے دائیا تو اٹھے گا نا, کم تول کے میں کچھ زیادہ نفع کما سکتا ہوں. آپ کو ملاوٹ نہیں کرنی, آپ کو جھوٹ نہیں بولنا, آپ کو بددیانتی نہیں کرنی. آپ ایک سیاسی عہدے پر فائز ہیں, کروڑوں اربوں روپے آپ کی ڈسکریشن پر ہیں, لیکن آپ کو قاعدے کا پابند رہنا ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ جن لوگوں کے اندر یہ تقویٰ پیدا ہوا وہ سیاست پہ کیسے نمودار ہوا. سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ چراغ بھی بجھا دیتے تھے کہ میں ایک ذاتی کاغذ پر دستخط کرنے والا ہوں.
بالکل صحیح.
یہ چیز آپ کے اندر پھر پیدا ہوتی ہے, دکان پر پیدا ہوتی ہے, منڈی میں پیدا ہوتی ہے, بازار میں پیدا ہوتی ہے, دفتر میں پیدا ہوتی ہے, وہ تمام روابط میں پیدا ہوتی ہے. تو اصل میں پوری زندگی کے اندر خدا کی اطاعت پر قائم رہنا آسان کام نہیں ہے.
بالکل صحیح.
اس کی تربیت آپ کو دے دی جاتی ہے.
اچھا, یہاں سے ہمیں ایک اور سوال کا جواب تو مل جاتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے لیے وہ سوال آپ کے سامنے لے آؤں. بعض اوقات دل میں ایک چھوٹی سی خواہش پیدا ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی کہ یہ رمضان کے مہینے کے بجائے اگر ایسا ہو جاتا کہ 3 مہینوں میں ایک ایک ہفتے کا روزہ رکھ لیا جاتا تو ذرا انسان کے لیے آسان ہوتا. پھر اس طریقے کی بات بھی ہو جاتی ہے کہ جی یہ اگر ایک موسم میں ہوتا, بہار میں ہوتا, خزاں میں ہوتا تو یہ بھی ایک اچھی بات ہوتی. اب یہ سردیوں کے روزے ہیں تو ان کی اور کچھ مصیبتیں ہیں, یعنی مصیبتوں کا لفظ میں ایک لائٹ موڈ میں کہہ رہا ہوں. گرمیوں کے روزے ہیں تو ان کا ایک اور, یعنی میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں, لطف اور حسن ہے. یہ مہینہ پورا کیوں, اس کے بجائے اگر 2-4 دن ہر مہینے میں ہوتے, ہر 3 مہینے بعد ایک ہفتہ بھر ہوتا تو یہ کیا زیادہ ایک بہتر طریقہ.
اس کو آپ اسی بات سے سمجھ سکتے ہیں جو میں اس سے پہلے بیان کر رہا تھا کہ جبلتوں کو اس حد تک کنٹرول کرنا ہے کہ وہ اندر سے زور کر کے اطاعت کے احساس کو آخری درجے میں نمودار کر دیں.
بالکل ٹھیک.
اب یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پر آپ وہاں شروع کر لیں کہ روزہ 10 گھنٹوں کا ہوتا یا 5 گھنٹوں کا ہوتا, نہیں وہ پورے دن ہی کا ہوتا ہے. تو اصل میں وہ جبلتیں زور کر کے پھر آخری وقت میں اس احساس کو نمودار کرتی ہیں.
بالکل,
یعنی ایک مدت اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہے.
یعنی پہلے 5-6 گھنٹے میں تو آپ کو زیادہ کوئی احساس نہیں,
زیادہ احساس نہیں ہوتا. پہلے 4-5 گھنٹے اطمینان سے گزر جاتے ہیں, اس کے بعد روزہ اندر سے زور کرنا شروع کرتا ہے. اصل میں وہ زور ہے جس میں آپ اطاعت پر قائم رہتے ہیں تو وہ احساس آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. یعنی جس احساس کو آپ کے شعور کی سطح پر لے آنا ہے وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. اچھا, ایک دوسرا زاویہ بھی دیکھیے, آپ نے خود تجربہ کیا ہوگا کہ ابتدائی روزے آسان سے لگتے ہیں.
بالکل ٹھیک.
یہ اصل میں کوئی 29-30 دن ہی ہے,
یہ آسان ہلکان ہو جاتا ہے.
ہلکان ہو جاتا ہے. تو وہ احساس جو آپ کو روزے کے 10-12 گھنٹے مقرر کر کے پیدا کیا گیا, وہی اصل میں اس مدت کے لیے بھی ضروری ہے.
بالکل.
اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو نہ آپ اتنے ہلکان کر دیے جائیں کہ کچھ کرنے کے قابل رہیں, تو مہینے سے زیادہ نہیں کیا, لیکن اتنے ہلکان ہوں کہ جس کے نتیجے میں وہ احساس پیدا ہو آخری دنوں میں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, یعنی جن لوگوں کو زیادہ تربیت نہیں ہوئی ہوتی تو وہ محسوس کرتے ہیں اب کسی طرح رمضان گزر جائے. یہ ہوتا ہے نا, انسانی فطرت ہے. تو وہ اصل میں جو وہ وقت ہوتا ہے, اس وقت میں آ کے پھر پہلے مرحلے میں تو یہ ہوتا ہے کہ روزہ آخری وقت میں آ کے, یعنی 3-4 گھنٹے آخری, اس پہ زور لگاتا ہے. رمضان کا پورا مہینہ یہ کر دیتا ہے کہ آخری اشرا پہ پوری قوت سے آپ کے اندر یہی احساس پیدا کرتا ہے.
گویا اگر یہ ایک ایک ہفتے ہوتے اور یا اگر مہینے میں 3 دن ہوتے تو تربیت کا وہ مقصد پورا نہ ہوتا,
پورا نہ ہوتا.
وہ ریفریشر کورس صحیح طریقے سے انسان کے ذہن میں
آ جاتا. انسانی جبلتیں اتنا زور کر ہی نہ پاتی.
جی بالکل.
کہ جس کے بعد وہ پوری قوت کے ساتھ نمودار ہو جائے, آسانی پیدا ہو جاتی.
ہاں جی صاحب, میں ذرا تھوڑا سا ذرا اس میں آگے بڑھتا ہوں. یہ سب کچھ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہمارے یہاں تو مہنگائی رمضان ہی کے مہینے میں بڑھ جاتی ہے, لوگ رمضان ہی کے مہینے کو احتکار کا اور زیادہ سے زیادہ کمانے کا وہ بنا لیتے ہیں, تو اس میں یہ کہاں کانٹرڈکشن کہاں آ جاتا ہے؟
اس پر تو ڈاکٹر صاحب ماتم کرنا چاہیے. یہ اصل میں ہمارے قومی انحطاط اور ہمارے قومی زوال کی انتہا ہے.
اچھا,
آپ یہ دیکھیے کہ یورپی ممالک میں کرسمس کا زمانہ انتہائی سستا زمانہ ہوتا ہے.
اچھا,
یعنی دکانوں پر آپ کو سستی چیزیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں, قیمتیں کم کر دی جاتی ہیں.
جی,
ساری کی ساری قوم اس میں شریک ہو جاتی ہے, کہ لوگوں کو چیزیں فراہم کی جائیں.
بلکہ کرسمس میں یعنی یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ قیمتیں 25% تک لے آتے ہیں کہ ہر ایک انسان ان کو خرید سکے.
اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ جن قوموں کی تربیت ہوئی ہوتی ہے ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ پوری کی پوری قوم ایک اخلاقی انحطاط سے دو چار ہے. آپ پہلے سیاست کو دیکھیے, معیشت کو دیکھیے, بازاروں کو دیکھیے, منڈیوں کو دیکھیے, اپنی بیوروکریسی کو دیکھ لیجیے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقی زوال جب کسی قوم کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ یہی چیز پیدا کر دیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب دکاندار مل کے یہ فیصلہ کرتے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اس میں لوگوں کو ایک تربیت سے گزرنا ہے, ان کو کھانے پینے میں بھی کچھ زیادہ اہتمام کرنا پڑ جاتا ہے, اس کے اوقات بھی مقرر ہو جاتے ہیں اور بچوں کو بھی روزے رکھانے ہیں. یہ ساری جتنی چیزیں یہ مل کر ایک ایسی فضا پیدا کر دیں کہ آپ کو سستی چیزیں ملنی شروع ہو جاتی. یعنی وہ اپنی منفعت کو ذرا کم کر لیتے ہیں. لیکن جس وقت انسان کی تربیت نہ ہوئی ہو تو وہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ رمضان میں ڈیمانڈ بڑھنی ہے. دیکھیے نا, آپ کے ہاں اگر کسی چیز کی بھی طلب بڑھ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کے لیے نفع کمانے کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں.
گاندھی صاحب, اس کو انشاءاللہ ہم مزید دوسرے پروگراموں میں الیبوریٹ کریں گے. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم بہت ساری دوسری تھیوریٹیکل, فکری اور پریکٹیکل چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. فی امان اللہ.